إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى وقل رب زدني علما قابل احترام اور بہنوں عقیدے کے سیکھنے سے متعلق اس سے پچھلے دروس میں بھی اہمیت اور اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور اسی فضیلت اور اہمیت کے تحت یہ ہمارا کورس چل رہا ہے جس میں توحید اور ایمان سے متعلق اور شرک اور کفر سے متعلق اہم ترین چار قاعدے ہم سیکھ رہے ہیں. درمیان میں کسی عذر کے تحت یہ سلسلہ دو ہفتوں کے لیے تھم گیا تھا، لیکن پھر سے اس سلسلے کو ہم جاری کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یہ کورس ہمارے لیے نفع بخش ثابت ہوگا انشاءاللہ. پچھلے دروس میں ہم نے دیکھا تھا کہ توحید کتنی ضروری چیز ہے اور توحید کا مقام دین میں انسان کی نیکیوں کی قبولیت کے لیے ایسا ہی ہے جیسے نماز کی قبولیت کے لیے وضو اور طہارت. اگر انسان بے وضو ہو اور وہ نماز پڑھے تو اگرچہ نماز وضو سے زیادہ افضل ہے، لیکن شرط پورا نہ کرنے کی وجہ سے اس کی نماز بھی ضائع اور باطل ہو جائے گی. اسی طرح سے اگر ایک انسان کے پاس صحیح عقیدہ نہیں ہے، اس کے پاس خصوصاً توحید نہیں ہے، اور وہ بڑی بڑی نیکیاں کرے تو یہ ساری نیکیاں اللہ تعالیٰ کے نزدیک مردود ہیں، غیر مقبول ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے پاس توحید نہیں ہے. توحید انسان کے لیے اعمال کی قبولیت کے لیے شرط ہے، اس کے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی. یہ مقدمے میں مؤلف نے ذکر کیا ہے یہ بتلانے کے لیے کہ توحید کتنی زیادہ ضروری ہے، اور یہیں سے انہوں نے بتلایا کہ اسی لیے ضروری ہے کہ ایک انسان توحید کو سیکھے. مزید انہوں نے وہاں پہ بتلایا کہ توحید اگر نہ ہو انسان کی زندگی میں، اگر شرک پر وہ ہو تو اس کی ساری نیکیاں شرک کی وجہ سے برباد ہو جاتی ہیں. کہ ایک آدمی ایمان لانے کے بعد بھی اگر شرک میں مبتلا ہوتا ہے تو ایمان لانے کے بعد کی بھی تمام نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، ویسے جیسے ایک آدمی وضو کرنے کے بعد نماز میں داخل ہو اور پھر نماز ہی میں اس کا وضو ٹوٹ جائے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ وضو نہیں کرتا ہے. لہذا ایمان اور توحید انسان کی نیکیوں کے لیے قبولیت کے لیے ضروری ہے، لیکن ایمان لانے کے بعد بھی اپنے آپ کو شرک سے بچانا ضروری ہے. یہ نہیں کہ ایک انسان محض اللہ کو مان لے، رسول کو مان لے تو باقی ساری نیکیاں قبول ہوں گی، ایسا نہیں ہے. اسی لیے جو چار قواعد ہیں ان میں سے پہلے قاعدے میں پھر اس کے بعد مؤلف نے بتلایا کہ محض اللہ پر ایمان لانا کافی نہیں ہے. یہ کافی نہیں ہے کہ ایک آدمی کہے میں اللہ کو مانتا ہوں، یہ بھی کافی نہیں ہے کہ ایک آدمی کہے میں اللہ کو رب مانتا ہوں. اس پہلے قاعدے میں مؤلف نے، کتاب لکھنے والے نے، شیخ محمد ابن عبد الوہاب نے یہ بات واضح کی ہے کہ عرب کے مشرکین اللہ کو مانتے تھے، اور نہ صرف اللہ کو مانتے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے تھے، اپنا معبود مانتے تھے. لیکن اللہ کو رب اور معبود ماننے نے ان کو نجات نہیں دی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کو رب ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کو معبود ماننے کے ساتھ ساتھ اپنے بتوں کو بھی معبود مانتے تھے. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اقرار کیا، اللہ کے معبود ہونے کا اقرار کیا، لیکن انہوں نے اپنے بتوں کے معبود نہ ہونے کا اقرار نہیں کیا، انہوں نے اپنے بتوں کے معبود ہونے کا انکار نہیں کیا. لہذا ان کی عبادتیں مقبول نہیں ہوئی، ان کا ایمان بھی مقبول نہیں ہوا. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان میں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ مشرک کے مشرک ہی باقی ہیں. اس سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ پر ایمان لانا کافی نہیں ہے، یعنی ایسا ایمان جس میں توحید نہ ہو اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے. چاہے تو آپ اس جملے کو لکھ سکتے ہیں، ایسا ایمان اللہ پر، ایسا ایمان جس میں توحید نہ ہو اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے. وہی ایمان مقبول ہے جو توحید کے ساتھ ہو. صرف اللہ کو مان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ توحید کا اہتمام اور شرک سے اجتناب، توحید کا اہتمام اور شرک سے بچنا، توحید کی پابندی اور شرک سے بچنا دونوں ضروری ہیں. لہذا یہ جو پہلا قاعدہ ہے، پچھلے دروس میں اور آخری درس تک ہم یہاں تک پہنچے ہیں. اب اس سے آگے ہم لوگ بڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ وہ دوسرا قاعدہ کیا ہے جو توحید اور شرک سے متعلق ہے. صفحہ نمبر 19 آپ کے نوٹس میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. قاعدۃ الثانیہ، دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ شیخ محترم کہتے ہیں، یعنی دوسرا قاعدہ کیا ہے، مشرکین مکہ اللہ کے قرب اور صالحین سے طلب شفاعت کے لیے شرک کرتے تھے. یعنی دوسرے قاعدے میں کیا سیکھنا ہے؟ دوسرے قاعدے میں توحید و شرک سے متعلق کیا بات بیان کی گئی ہے؟ اس قاعدے میں یہ بتلایا گیا ہے، اور اس یعنی عنوان کے تحت ہم غور کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جب مشرکین اللہ کو مانتے تھے تو وہ شرک کیوں کرتے تھے؟ جب وہ یہ مانتے تھے کہ اللہ سب سے بڑا ہے تو پھر اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ تو اس سوال کا جواب ہم کو اس دوسرے قاعدے میں ملے گا کہ مشرکین مکہ کا شرک کس نوعیت کا تھا اور ان کے شرک کی غرض و غایت کیا تھی، ان کا پرپس شرک کا کیا تھا، وہ کیوں کرتے تھے ایسا. تو اس کا جواب ہم کو ملتا ہے کہ ان کا شرک دو طرح کا تھا اور دو وجوہات سے وہ شرک کرتے تھے، اور اسی بات کو ہم مؤلف کے الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. کہتے ہیں انہم یقولون ما دعوناہم وتوجہنا الیہم الا لطلب القربۃ والشفاعۃ. انہم یقولون، مشرکین کہتے تھے کہ ہم ان معبودوں کو اسی لیے پکارتے ہیں اور اسی لیے ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تاکہ اللہ کا تقرب اور ان کی شفاعت حاصل کر سکیں. آپ دیکھیں گے یہاں پر دو باتیں ہم کو ملتی ہیں، اور یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ مشرکین کا شرک یہ دو وجوہات سے تھا. نمبر ایک، قربت کی چاہت، اور نمبر دو، شفاعت کی طلب. یعنی دو وجہ سے کرتے تھے، ایک قربت مل جائے، دوسرے شفاعت مل جائے. اب اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے آگے. کہتے ہیں فدلیل القربت، اس سے پہلے کہ میں آگے دلیلیں دیکھوں اس کو تھوڑا شروع میں وضاحت کر دوں تاکہ آگے کی باتیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں. مشرکین مکہ شرک کرتے تھے، اپنے معبودوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے دو وجوہات سے. ایک تو ان کی چاہت تھی کہ ہم کو قربت ملے، قربت کے معنی ہے نیئرنس، نزدیکی. وہ چاہتے تھے کہ ہم اللہ کے قریب ہوں، ان کا اصل مقصد اللہ کا قرب حاصل کرنا، ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، ہم اللہ کے نزدیک ہو جائیں، ہم اللہ کے خاص ہو جائیں. ہماری جو دوری گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے ہے وہ ہماری دوری ختم ہو جائے، اللہ اپنا قریب ہم کو بنا لے. تو ان کا مقصد اللہ تھا اور وہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے ایسا کرتے تھے کہ وہ یقیدہ رکھتے تھے کہ ہمارے جو معبود ہیں چونکہ یہ نیک لوگ تھے اور عبادات کے ذریعے سے انہیں اللہ کا قرب حاصل ہے، یہ اللہ کے خاص ہیں، یہ اللہ کے قریبی ہیں، تو اگر ہم ان کو خوش کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے یہ بھی ہمارے لیے سفارش کریں گے اور ہم کو اللہ تعالیٰ کا قریب کریں گے، ہم کو بھی اللہ کی نزدیکی ملے گی، لیکن ان کے ذریعے سے. کیوں؟ ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ سے دور 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 بہت دور ہو چکے ہیں. لہٰذا یہ لوگ نیک تھے، یہ اللہ کے قریب ہیں. ایک قریب ہی دوسرے کو قریب کر سکتا ہے، لہٰذا اگر ہم ان کو خوش کر لیں اور یہ ہم سے راضی ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس یہ ہماری سفارش کریں گے اور ہم کو اللہ تعالیٰ سے قریب کریں گے. تو ایک وجہ اللہ کے قریب ہونا ہے. دوسری وجہ ان کی عبادت شفاعت کے لیے. شفاعت کے معنی سفارش کے ہوتے ہیں، اس کو آگے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس کے معنی سفارش کے ہوتے ہیں. وہ ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے تھے کہ دنیا میں جو مسائل ان پر پیش آتے ہیں ان مسائل کے حل کے لیے یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ہمارے مسائل کو حل کرتا ہے. ہم اتنے گناہگار ہیں کہ ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ براہ راست قبول نہیں کرتا ہے، لہٰذا ان بتوں کو اگر ہم پکاریں تو یہ بت اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے اور ان کا خاص ہونے کی وجہ سے اللہ بھی ہماری سنے گا، ان کی سفارش سے ہمارے مسائل حل ہوں گے. اسی طرح سے آخرت میں جب قیامت کا دن آئے گا اور جنت اور جہنم کا مرحلہ آئے گا تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ممکن ہے ہم جہنم میں چلے جائیں، لیکن اگر ہم نے ان بتوں کو خوش کیا تو قیامت کے دن چونکہ فیصلہ اللہ کرنے والا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے فیصلے میں اگر یہ ہماری سفارش کر کے ہم کو جہنمی سے جنتی بنا دے تو ہمارا بیڑا پار ہے. تو غور کریں، ہر معاملے میں وہ اللہ کو بڑا مانتے تھے اور ان بتوں کو کسی بھی اعتبار سے اللہ کے برابر نہیں مانتے تھے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ سے کمتر ان کو مانتے تھے. لہٰذا جو آدمی یہ کہتا ہے کہ شرک کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کے برابر کر دینا، تو یاد رکھے کہ مقام اور مرتبے میں تو مشرکین بھی اللہ کے برابر اپنے بتوں کو نہیں کرتے تھے، وہ اللہ کو سب سے بڑا مانتے تھے، وہ اللہ کو سب سے اونچا مانتے تھے. وہ یہ مانتے تھے کہ ہمارے جو بت ہیں ہم کو اللہ سے قریب کرنے والے ہیں، کیونکہ یہ بھی اللہ سے قریب ہیں، تو اللہ بڑا ہے اور یہ اللہ کے مقرب ہیں، یہ اللہ کے برابر نہیں ہیں. ان کا مرتبہ بس اتنا تھا کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہ قیامت کے دن ہمارا فیصلہ کریں گے. آپ غور کریں کہ آج جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے برابر کر دینا، تو مقام اور مرتبے میں تو مشرکین بھی برابر نہیں کرتے تھے، اللہ سے کمتر مان کے شرک کرنا بھی مشرک بنا دیتا ہے. یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی آدمی کہتا ہے دیکھیے ہم درگاہوں پہ جاتے ہیں، ہم بزرگوں کو اللہ کے برابر تھوڑی مانتے ہیں، تو یہ تو مشرکین بھی نہیں مانتے تھے. مشرکین کہاں کہتے تھے کہ ہمارے بت اللہ کے برابر ہیں، وہ بھی تو یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ سے چھوٹے ہیں، اللہ بڑا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے برابر کرنا، میرے جملے کو یاد رکھیں، ان مشرکین کا اپنے معبودوں کو اللہ کے برابر کرنا مقام اور مرتبے کے اعتبار سے نہیں تھا، استحقاق کے اعتبار سے تھا. تھوڑا مشکل ہے. ان مشرکین کا اپنے معبودوں کو اللہ کے برابر کرنا اس اعتبار سے نہیں تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے برابر ان کو مانا کہ یہ اللہ کے ایکول ہیں، نہیں. لیکن جو حق اللہ کا تھا وہ حق انہوں نے اپنے معبودوں کو دیا، اس اعتبار سے ان کو بھی عبادت کا حقدار بنا کے برابر کر دیا. عبادت اللہ کے ساتھ خاص ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، معبود بننے کا حقدار نہیں. لیکن جیسے انہوں نے کہا کہ اللہ کی بھی عبادت اور بتوں کی بھی عبادت، تو عبادت کا حقدار ہونے کے اعتبار سے جیسے اللہ حقدار ہے تو بت بھی حقدار ہیں، اس اعتبار سے انہوں نے اللہ کے برابر کر دیا. تو عبادت کے حقدار ہونے کے اعتبار سے انہوں نے اپنے بتوں کو اللہ کے برابر کر دیا، نہ کہ مقام کے اعتبار سے. تو یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ اس کو اگر آپ سمجھتے ہیں تو آج بھی بہت ساری شرک کی صورتوں کو رد کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا. اس لیے کہ اگر آپ کسی کو منع کریں، قبروں کو سجدہ مت کرو، قبروں کی نظر و نیاز مت کرو، جو دنیا سے جا چکے ہیں ان سے دعا مت کرو، بزرگوں کے نام کی قربانی مت کرو، تو کہتے ہیں ہم تو بس یہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ خوش ہو جائے ہم سے، اور ہم ان کو اللہ کے برابر نہیں مانتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی اور کو اللہ کے برابر مانیں گے تو شرک ہوگا، لیکن اگر اللہ کے برابر نہ مانیں اور دعا، قربانی، نذر اور سجدہ اور اس طرح کی دوسری عبادات اگر ان کے لیے کریں لیکن اللہ سے چھوٹا ان کو مانیں تو شرک نہیں ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں. یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سے چھوٹا مان کے بھی شرک ہو سکتا ہے. اللہ سے چھوٹا مان کر اگر اللہ کی عبادت میں سے ایک حصہ ان کو دے دیا جائے تو بھی اللہ کے برابر کرنا ہے. کیوں؟ اللہ بھی معبود، وہ بھی معبود، تو برابر کر دیا نا. جب تو نے اللہ کو بھی معبود مانا اور بت کو یا قبر کو بھی معبود مانا، تو تو نے دونوں کو معبود مانا، معبود ہونے کے اعتبار سے تو نے دونوں کو برابر کر دیا. چاہے تو اللہ کو بڑا مانے لیکن معبود تو دونوں کو مانا، تو برابر دونوں کو کر دیا. تو یہ برابری جو ہے، جو بعض ڈیفینیشنز میں جب آتا ہے کہ شرک یہ ہے کہ کسی کو اللہ کے برابر کر دینا، تو یہ جو برابر کرنا ہے یہ مقام میں نہیں، عبادت کے حقدار ہونے میں، اس کو یاد رکھیں. تو چاہے بڑا مانے پھر بھی مشرک ہو جاتا ہے. تو بہرحال آگے ہم لوگ بڑھتے ہیں. کہتے ہیں کہ ان مشرکین کا کہنا یہ تھا، انہم یقولون ما دعوناہم وتوجہنا الیہم الا لطلب القربۃ والشفاعۃ. اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ان کا جملہ کیا ہے. وہ کہتے تھے کہ ہم ان بتوں کو پکارتے ہیں اور ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اپنے چہرے ان کی طرف پھیر لیا ہم نے. کیوں کیا ایسا؟ الا لطلب القربۃ والشفاعۃ، ان سے قربت، اللہ کی نزدیکی اور ان کی سفارش پانے کے لیے ہم نے ایسا کیا ہے. آئیے اس کی دلیلیں کیا ہیں دیکھتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتے تھے، اس کی دلیل کیا ہے؟ یعنی یہ کیسے ثابت ہوگا کہ مشرکین کا مقصد بت نہیں بلکہ اللہ تھا؟ ان کا اصل مقصد کس کو پانا تھا؟ بتوں کو نہیں، وہ اللہ کو پانا چاہتے تھے، وہ اللہ کی نزدیکی کے لیے شرک کرتے تھے. تو آپ دیکھیں گے کوئی آدمی یہاں پر غور کرے کہ ان کی نیت اچھی تھی. نیت کیا ہے؟ اللہ کا قرب، اللہ کی نزدیکی، ہمارا گول اللہ ہے. لیکن عمل ان کا کیا تھا؟ شرک والا. تو اگر مقصد اچھا ہو، منزل اچھی ہو، لیکن راستہ غلط ہو، تب بھی آدمی ناکام ہوتا ہے. میرا جملہ یاد رکھیں، اگر ایک انسان صحیح منزل کے لیے، صحیح مقصد کے پانے کے لیے غلط راستہ چنے تو یہ بھی انسان بھٹکا ہوا ہے، یہ بھی منزل تک نہیں پہنچتا ہے. اسلام میں ہم کو دونوں چیزوں کو صحیح کرنے کی تعلیم دی گئی ہے. تم اپنی منزل بھی صحیح متعین کرو اور اپنا راستہ بھی صحیح چنو. جب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جنت کے بارے میں بتلایا تو جنت کے راستے کے بارے میں بھی بتلایا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جنت تک پہنچنے کے لیے راستہ کوئی بھی اپناؤ. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا، جب اللہ نے کہا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، نبیوں کے ذریعے سے جب اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی کہ اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف دوڑو، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہیں بھی دوڑو اللہ تک پہنچ جاؤ گے؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتلایا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دے. معلوم ہے کہ ایک راستہ ہے جو اللہ تک پہنچاتا ہے، اس راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں جو اللہ تک پہنچا ہے. لہذا دو چیزیں یاد رکھیں، ایک ہے مقصد اور دوسرے ہے راستہ، یا جس کو آپ کہیں منزل اور راستہ. منزل بھی صحیح ہونا چاہیے اور راستہ بھی صحیح ہونا چاہیے. اگر آدمی کا مقصد اچھا ہو لیکن اس کا وسیلہ، ذریعہ، مینس جس کو آپ کہتے ہیں، تو اس کو یہ اگر غلط ہے تو مقصد کے اچھا ہونے سے راستے کا غلط ہونا اس عمل کو اچھا نہیں بناتا. اس کو آسانی سے سمجھیں، ایک آسان مثال دیتا ہوں. اگر ایک انسان لوگوں کی ہمدردی کرتا ہو اور وہ چاہتا ہے کہ دنیا میں جتنے غریب ہیں ان میں سے کوئی بھوکا نہ رہے، ہر انسان آسودہ ہو کر پیٹ بھر کے کھائے اور اس کے بعد خوشی خوشی سو جائے، اور اس کے لیے وہ راستہ یہ اپنائیں کہ لوگوں کی جیب کترے، چوری کرے، ڈاکہ ڈالے، اور وہ جو مال ہے وہ غریبوں میں تقسیم کرے، تو اسلام اس عمل کو صحیح نہیں کہتا ہے. وہ آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا مقصد اچھا ہے، اسے کہا جائے گا کہ تیرا مقصد بڑا اچھا ہے لیکن اس اچھے مقصد کے لیے تجھ کو چاہیے تھا کہ راستہ بھی اچھا اختیار کرتا ہے. تو نے لوگوں کی بھوک پیاس مٹانے کے لیے چوری کا راستہ اختیار کیا، تو چاہے تو اس کے بعد مال حاصل کر کے اچھا کام کر رہا ہے لیکن تیرا یہ عمل غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تو نے چوری کی، بلکہ تیرا ان کو کھلانا بھی حرام ہے. تیرا ان کو کھلانا بھی حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تیرے پاس جو پیسہ ہے وہ حرام ہے. اس اعتبار سے آپ دیکھیں گے کہ مقاصد اگر اچھے ہوں تو انہی کے ساتھ ساتھ وسائل کا بھی اچھا ہونا ضروری ہے. یہ اصول ہے قواعد فقہیہ کہ مقاصد اور وسائل، گولز اینڈ مینز، انسان کے مقاصد اور وسائل، مقاصد کے لیے صحیح وسائل اختیار کرنا ضروری ہے. چاہے مقصد کتنا اچھا ہو، غلط راستہ اپنانے سے وہ اچھا نہیں ہو جاتا ہے، دونوں صحیح ہونا ضروری ہے. اس لیے بعض وہ کہتے ہیں بھئی راستے الگ الگ ہیں لیکن منزل ایک ہے تو چلتا ہے، غلط ہے. منزل ایک ہے، راستہ بھی ایک ہے، الگ الگ راستے نہیں ہیں، راستہ ایک ہے. اللہ نے اگر منزل بتلائی ہے راستہ بھی بتلایا ہے. تو مشرکین کا پرابلم یہی تھا، ان کا مسئلہ یہی تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا مقصد اچھا ہے، اب ہم جو بھی کر رہے ہیں اس اچھے مقصد کے لیے وہ صحیح ہو جائے گا. غلط، ان کا مقصد اللہ تھا لیکن اس کے لیے انہوں نے غیر اللہ کی عبادت کا راستہ اختیار کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پا سکے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر کفر کا حکم لگایا اور کہا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، ان پر مشرک کا حکم لگایا اور کہا قل یا ایھا الکافرون، اے کفر کرنے والوں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مشرک اور کافر قرار دیا جبکہ ان کا مقصد اللہ کو پانا تھا. تو اچھا مقصد خالی نجات کے لیے کافی نہیں ہے. حاصل کلام کیا ہے؟ اصل بات جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ صرف اچھا مقصد کافی نہیں، اچھا راستہ بھی ضروری ہے. اسی لیے انسان کی نیکیوں کی قبولیت کی دو شرطیں ہیں. انسان کی نیکی کی قبولیت کی دو شرطیں ہیں. نمبر ایک، اس کی نیت خالص ہونا چاہیے، اس کے دل میں اخلاص ہونا چاہیے، مقصد اللہ کی رضا، اللہ کو خوش کرنا ہو. دو، عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے، اخلاص نیت اور اتباع سنت. ان دو کے بغیر ایک انسان اللہ کا مقرب نہیں بن سکتا ہے. یہاں پر جو قرب کی بات آئی ہے اس لیے میں ضمن یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا قرب، اللہ کی نزدیکی، اللہ کی محبت دو چیزوں کے بغیر نہیں ملتی ہے. نمبر ایک اخلاص نیت، عمل صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، اللہ کے قرب کے لیے ہو. دو عمل رسول کی تعلیم کے مطابق، عمل سنت کے مطابق ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا طریقہ عمل کا بتلایا ویسے عمل کرے تبھی جا کے عمل قبول ہوتا ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں جس کو یاد رکھنا ضروری ہے، اخلاص نیت اور اتباع سنت. آئیے دیکھتے ہیں کہ مشرکین کا کہنا کیا تھا، اور وہ اللہ کا قرب پانے کے لیے ایسا کرتے تھے، اس کی دلیل کیا ہے. قرآن کریم میں سورہ الزمر میں آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات نقل کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بات نقل کی، اللہ سے بڑھ کے کس کی بات سچی ہو سکتی ہے. ان کا سٹینڈ کیا تھا، ان کا کہنا کیا تھا، ہم کیوں شرک کرتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں. فرماتے ہیں فدلیل القربۃ قوله تعالی والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین اتخذوا من دونه اولیاء، اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو اپنا کارساز بنا لیا ہے، جنہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو اپنا ولی، ولی کا مطلب آپ دیکھ چکے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا، شروع ہی میں ہم دیکھ چکے ہیں، اور وہیں مؤلف نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہارا ولی ہو جائے، تو اللہ ہی کو اپنا کارساز بنانا چاہیے. لیکن جن لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو اپنا ولی بنا لیا ہے، اپنا کارساز بنا لیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت تو صرف اسی لیے کرتے ہیں، ہم اپنے بتوں کو اسی لیے پوجتے ہیں، الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم اپنے معبودوں کی عبادت اسی لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ سے کچھ اور قریب کر دے. ہم اپنے معبودوں کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کی نزدیکی دلا دیں، اللہ کا قرب ہمیں مل جائے ان کے ذریعے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، جس اختلاف میں یہ پڑے ہوئے ہیں، یعنی جنہوں نے اللہ کے نبی سے اختلاف کیا، اللہ کی کتاب سے اختلاف کیا، تو جس اختلاف پر یہ جمے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یقیناً ان کا فیصلہ کرے گا. آج اگر اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے بھی، بعض اوقات لوگ کہتے ہیں اگر ہم غلط ہوتے تو اللہ کا عذاب آتا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حق سے اختلاف کر کے جس راستے پر یہ چل رہے ہیں اس کا فیصلہ اللہ ضرور کرے گا قیامت کے دن. اس لیے کہ دنیا میں بگاڑ باقی ہے، ہم ہزاروں سال سے دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں برے لوگ جیتے ہیں، بگڑے ہوئے جیتے ہیں. ایسا نہیں ہو جاتا ہے کہ دنیا میں صرف نیک لوگ باقی رہ جائیں اور بگڑے ہوئے ختم ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے مہلت دی ہے شیطان کو بھی اور انسان کو بھی، اور قیامت تک کے اچھے لوگ بگڑے ہوئے لوگ ہوں گے. لہذا انسان کا یہ کہنا کہ اگر میں غلط ہوتا تو اللہ تعالیٰ مجھ کو مٹا دیتا، اگر میں غلط ہوتا تو اللہ تعالیٰ مجھ پر عذاب ڈال دیتا، لہذا اللہ کا عذاب نہیں آ رہا ہے تو میں صحیح ہوں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بگڑے ہوئوں کو بھی دنیا میں مہلت دیتا ہے. فیصلہ کب ہونے والا ہے؟ فیصلہ قیامت کے دن ہوگا. اسی لیے اللہ نے فرمایا ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، اللہ تعالیٰ یقیناً فیصلہ کرے گا اس اختلاف کا جس میں یہ پڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں کا فیصلہ قیامت کے دن ہونے والا ہے. ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ہے، راہ نہیں سجھاتا ہے، منزل کا راستہ نہیں دیتا ہے ان لوگوں کو، کون؟ من ہوا کاذب کفار، کاذب جھوٹا، کفار ناشکرا انکار کرنے والا. کفر کے معنی دونوں ہوتے ہیں، انکار اور چھپانا، انکار اور چھپانا دونوں ہوتے ہیں. تو ناشکری بھی اس میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر نہ کرنا، اللہ کے احسان کو چھپا جانا، دیا اللہ نے اللہ کی بجائے کسی اور کا نام لینا. تو مشرکین میں دونوں چیزیں تھیں، ایک توحید کا انکار اور دوسرے اللہ کی ناشکری. ناشکری کیا ہے؟ نعمتیں لیں گے اللہ کی لیکن کہیں گے کہ فلاں بابا نہیں ہوتے، فلاں بت نہیں ہوتا، فلانا نہیں ہوتا تو ہمارا کام نہیں بنتا. تو اللہ کی عطا کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرنا، اللہ کی نعمت لینا لیکن کسی اور کے گن گانا، یہ ناشکری. دیا اللہ نے اور یہ نام لیتا ہے کسی اور کا، لیا اللہ سے اور نام لیتا ہے کسی اور کا، تو یہ ناشکری ہے اور یہ شرک کی شاخ ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ راہ نہیں سجھاتا ہے، جنت کا راستہ ان کو نہیں دکھاتا ہے، وہ جنت کے راستے پر نہیں پہنچیں گے. کون؟ من ہوا کاذبن، جو جھوٹے ہیں، کیونکہ شرک جھوٹ ہے. یہ اللہ نے کہا ہے؟ نہیں. کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نازل کیا کہ مجھ تک پہنچنے کے لیے بتوں کی عبادت کرو، قبروں کو پوجو، صالحین کی عبادت کرو؟ اللہ نے نہیں کہا. تو یہ کس نے کہا؟ ان کی اپنے ذہن کی اپج، یہ انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا. تو شرک جھوٹ ہے، شرک کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، جو اللہ کو نہیں پسند ہے. اللہ تعالیٰ سچائی کو پسند کرتا ہے، اور شرک جھوٹ ہے. انسان کا اپنا گھڑا ہوا ہے، شیطان کا دیا ہوا نسخہ ہے. اللہ سے قریب آپ دیکھیے شیطان کا دھوکہ، آپ غور کریں. شیطان نے آدم علیہ السلام سے کہا، دیکھو تم یہ پھل کھاؤ گے نا، تم فرشتوں جیسے نورانی بن جاؤ گے اور تمہیں ہمیشگی کی زندگی نصیب ہوگی. آپ غور کریں، عزت اور مرتبہ اس کی لالچ دے کر آدم علیہ السلام کو شیطان نے پھل کھلا دیا، کھانے پر مجبور کیا، اس کی ترغیب دی، وسوسہ ڈالا ان کے دلوں میں. انہوں نے اور ان کی بیوی حضرت حوا نے پھل کھایا جس سے اللہ نے منع کیا تھا. کھانے کے بعد کیا ہوا؟ فرشتے بن گئے؟ نہیں. کھانے کے بعد یہ ہوا کہ بدن پر جو لباس اللہ کا تھا وہ لباس بھی اتر گیا. شیطان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ایک برائی کو، نقصان کو خیر اور فائدہ بنا کے دکھاتا ہے، ایک شر کو خیر ظاہر کر کے بتاتا ہے، ایک مضر چیز، نقصان دینے والی چیز کو فائدہ مند چیز بنا کے بتاتا ہے. اس کا دھوکہ اسی طرح کا ہوتا ہے. لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اس نے کیا کہا اللہ تعالیٰ سے؟ میں زمین میں برائیوں کو خوبصورت بنا کے پیش کروں گا. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں جتنے لوگ برائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ اس کی لالچ اور اس چیز کے لیے ان کے دل میں اٹریکشن ہوتا ہے. حتیٰ کہ جو لوگ دین کے نام پر برائیاں کرتے ہیں، ان کے سامنے بھی کچھ نورانی پردے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ دھوکہ کھاتے ہیں. اولیاء کی عظمت کے نام پر شرک کرنا، رسول کی تعظیم کے نام پر بدعت کرنا، رسول کی محبت کے نام پر بدعت کرنا، نیکیوں کے بڑھانے کے نام پر اپنی طرف سے نت نئے طریقے عبادت کی ایجاد کرنا، تو یہی معاملہ شیطان کا ہے. شیطان یہی کرتا ہے کہ لوگوں کو ایک بھلائی دکھاتا ہے اور اس بھلائی تک پہنچانے کے لیے ایک غلط راستہ بتاتا ہے. اس کو ہمیشہ یاد رکھیں، شیطان یہی کرتا ہے کہ انسان کو ایک اچھا مقصد سامنے دکھاتا ہے اور اس مقصد تک پہنچنے کے لیے غلط راستہ دکھاتا ہے. لہذا مشرکین کے سامنے اس نے پیش کیا کہ تم کو اللہ کے قریب ہونا ہے، ٹھیک ہے، تم اپنے اولیاء کی عبادت کرو. لہذا قرآن کریم میں اللہ نے بتلایا کہ جن لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو اپنا کارساز بنا لیا ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم ان کی عبادت، ما نعبدہم، دیکھیے معلوم ہے کہ ان کی عبادت کرتے تھے لیکن ان کی عبادت کا مقصد کیا تھا؟ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى، کہ یہ معبود ہمیں اللہ سے قریب کرے. تو مقصد یہ اچھا ہے لیکن عمل غلط ہے. مقصد کیا ہے؟ اللہ کا قرب, لیکن عمل کیا ہے؟ معبودوں کی عبادت, بتوں کی عبادت. اس سے بات معلوم ہوئی کہ ان کا مقصد اچھا تھا لیکن ان کا عمل شرکیہ تھا. تو اچھے عمل سے, اچھی نیت سے کیا گیا شرک بھی ناکام ہوتا ہے. اچھی نیت کام نہیں آئے گی لیکن عمل غلط ہے تمہارا, ناکام ہو جاؤ گے. اس سے ایک بہت بڑا مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ اچھی نیت غلط عمل کو اچھا نہیں بناتی ہے. یہ دلیل ہے آپ کے پاس. اگر کوئی آپ سے پوچھے بھائی ہماری نیت تو اچھی ہے تو ہماری نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں ڈالے گا, نہیں. اچھی نیت سے اگر غلط عمل آدمی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو ہدایت نہیں دیتا ہے. ایسا آدمی صحیح راستے پر نہیں ہے جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے, جب تک کہ وہ اس برے عمل کو چھوڑے نہیں. آپ غلط گاڑی میں بیٹھ کر اپنی طلب کے حساب سے اپنی نیت اچھی ہو اس منزل پہ پہنچیں گے؟ نہیں. آپ کی چاہت ہے ایک جگہ پہنچنا اور آپ چاہ رہے ہیں دوسری گاڑی میں بیٹھ کے وہاں پہنچے, نہیں ہوتا ایسا. جہاں آپ کو جانا ہے, آپ مکہ جانا چاہ رہے ہیں اور آپ فرانس کی فلائٹ میں بیٹھے تو کیسے پہنچیں گے؟ آپ کو چاہیے کہ جو مقصد آپ کا ہے راستہ بھی آپ, وسیلہ بھی آپ صحیح اس کے لیے حاصل کریں. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہم نے سیکھی, اور اس میں پہلی بات جو ان کے شرک کی وجہ تھی وہ آپ یاد رکھیں کہ مشرکین بتوں کی عبادت اس لیے کرتے تھے کہ وہ بت, وہ معبود انہیں اللہ کے قریب کریں. تو پہلا مقصد معلوم ہوا مشرکین کے شرک کا. ایک بہت بڑی بات معلوم ہوئی کہ بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ اللہ کو مان کے شرک کیوں کرتے تھے؟ وہ اللہ کو ماننے کے باوجود اتنا بڑا مانتے تھے, پھر شرک کیوں کرتے تھے؟ تو شرک اس لیے کرتے تھے کہ انہیں اللہ کا قرب مل جائے, اللہ کی نزدیکی مل جائے. نمبر دو, شفاعت. مشرکین کا دوسرا مقصد شرک کا یہ تھا کہ ان کے معبود قیامت کے دن ان کی سفارش کریں اللہ کے پاس, بلکہ دنیا کے مسائل میں بھی حل کے لیے ان کی سفارش کریں. دنیا میں سفارش کرنا ایک انسان کی دوسرے انسان کے پاس غلط نہیں, یا اسی طرح سے اللہ کے ہاں سفارش کرنا یہ بھی غلط نہیں ہے. جیسے کوئی آدمی ہے مثال کے طور پر کہے بھائی دیکھیے میرے مسائل ہیں اور اللہ تعالیٰ سے آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے مسائل کو حل کرے, اور پھر یہ اللہ تعالیٰ سے دعا میں کہے اے اللہ فلاں نے کہا ہے کہ دعا کروں, اے اللہ تو اس کے مسائل کو حل فرما, میں دعا کرتا ہوں کہ تو اس کے مسئلے کو حل کر. تو یہ سفارش ہے کہ ایک انسان اپنی چاہت, اپنی طلب کے لیے کسی اور کا سہارا لے, یہ غلط نہیں ہے. دنیا میں بھی ہوتا ہے, مثلاً ایک آدمی رشتہ بھیجتا ہے کسی اور کو, کہتا ہے کہ بھئی آپ میرے پاس میرے لیے سفارش کر دیجئے کہ لڑکا اچھا ہے یا فلاں کے بارے میں لڑکی اچھی ہے, سفارش ہوتی ہے. یا کسی کو جاب چاہیے تو کوئی آدمی سفارش کر دیتا ہے کہ بھئی میں جانتا ہوں اس کو اچھا ہے, اگر جواب دیں گے تو اس کا وہ اچھا کام کرے گا, میں گواہ ہوں, تو اس کے لیے سفارش کرتا ہے. یا کوئی مجرم ہے اس کے لیے سفارش کی جاتی ہے کہ بھئی وہ آدمی اچھا ہے اور ہو گئی اس سے غلطی جذبات میں آ کے, تو ایک مرتبہ اس کو موقع دے دیں, معاف کر دیں, آئندہ وہ ایسا نہیں کرے گا. زندگی میں اس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں. سفارش غلط نہیں ہے, دنیا میں بھی سفارش کرنا ایک اچھی چیز ہے, بلکہ ایک انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں, ایک چھوٹی حدیث ہے, آپ نے فرمایا اشفعوا تؤجروا, سفارش کرو شفاعت کرو تمہیں اجر ملے گا. کسی بھی انسان کا کام اگر رکا ہوا ہے, وہ اپنے بارے میں کچھ نہیں کر پاتا ہے, اگر آپ اس کے لیے سفارش کر دیں اور اس کا کام بن جائے تو اس کا اجر آپ کو ضرور ملے گا. لیکن اس کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی دباؤ ڈال کے سفارش نہیں کر سکتا ہے, اللہ تعالیٰ کو کوئی زبردستی منوا نہیں سکتا ہے. یہ عقیدہ مشرکین کا تھا کہ ہمارے جو معبود ہیں یہ سفارش کا حق رکھتے ہیں اور وہ جس کی چاہے سفارش کر سکتے ہیں, اور جس کی وہ سفارش کریں اس کا بیڑا پار ہے, اللہ تعالیٰ کو ماننا ہی پڑے گا. یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں سفارش کا کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ آئیے ایک ایک کر کے ہم اس بارے میں دلیلیں دیکھتے ہیں. شیخ محترم فرماتے ہیں وَدَلِيلُ الشَّفَاعَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. کیا مطلب ہے؟ وَيَعْبُدُونَ اور وہ عبادت کرتے ہیں من دون اللہ اللہ کے سوا ایسوں کی ما لا يضرهم جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں ولا ينفعهم اور نہ ان کو نفع فائدہ پہنچا سکتے ہیں. وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں هَؤُلَاء یہ لوگ ہیں شُفَعَاؤُنَا ہمارے سفارشی عند اللہ اللہ کے ہاں. وہ اللہ کے سوا ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکے, اگر وہ ان کی عبادت نہ کریں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور ان کی عبادت کریں تو کوئی فائدہ بھی نہیں دیتے. نہ ان کی عبادت چھوڑنا کوئی نقصان والی چیز ہے کہ مسلمان ان کی عبادت نہ کریں تو ان پہ کوئی ان کا عذاب آ جائے, یا ان کی عبادت کریں تو ان کا دنیا اور آخرت میں کچھ فائدہ ہو, کچھ فائدہ نہیں. وَيَقُولُونَ اور یہ مشرکین کہتے ہیں هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس, یعنی ان کی حیثیت سفارشی کی تھی. کس کے پاس؟ اللہ کے پاس سفارش کریں گے تو بڑے کے پاس چھوٹے سفارش کریں گے. اللہ سے دیکھیے بڑا تو حکم دیتا ہے چھوٹے کو, بڑا حکم دیتا ہے کہ تم کو ایسا کرنا پڑے گا, لیکن یہ سفارش کریں گے اللہ کے پاس اے اللہ تو فیصلہ کر دے یہ اچھے ہیں ان کو معاف کر دے, تو ان کی حیثیت محض سفارشی کی ہے, فیصلہ کرنے والے کی نہیں ہے. دو حیثیتیں ہیں یاد رکھیں, ایک فیصلہ کرنا جنت جہنم کا اور دوسرے سفارش گزارش. وہ اللہ کو فیصلہ کرنے والا مانتے تھے, فیصلہ تو اللہ کرے گا, سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے, جنت جہنم میں ڈالنے والا اللہ, معاف کرنے والا اللہ. لیکن اللہ معاف کرے اس کے لیے ہم ان بتوں کو کیا کرتے ہیں؟ ان بتوں کو ہم اپنا سفارشی بناتے ہیں. تو یہ اپنے معبودوں کو سفارشی کی حیثیت سے مانتے تھے نہ کہ فیصلہ کرنے والے اللہ کی حیثیت سے. تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا مقام بڑا تھا اور اپنے معبودوں کا مقام اللہ کے مقابلے میں کمتر تھا, وہ اللہ کے برابر ان کو نہیں مانتے تھے. لیکن پھر اللہ نے کیا بتلایا؟ پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے وَيَعْبُدُونَ عبادت وہ ان کی کرتے تھے, عبادت اللہ کے لیے خاص ہے, وہ اپنے بتوں کی بھی عبادت کرتے تھے, اس اعتبار سے انہوں نے اللہ کے برابر کر دیا. جیسے یہاں بھی آپ نے دیکھا کہ وہ ان کو اللہ کے قریب کرنے والا مانتے تھے لیکن ان کی عبادت کرتے تھے, تو عبادت میں انہوں نے شریک کر کے اللہ کے برابر کیا نہ کہ مقام اور مرتبے میں. مقام اور مرتبہ وہ اپنے بتوں کا اللہ کے برابر نہیں مانتے تھے. اس کو میں اتنی مرتبہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ آپ کے ذہن میں پیوست ہو جائے کہ وہ اللہ کے برابر ان کو اس اعتبار سے نہیں مانتے تھے کہ وہ اللہ کے ایکول ہیں مرتبے میں, لیکن اللہ کا حق ان کو دے کے برابر کر دیا. وہ کیا کہتے تھے؟ اللہ نے فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ, وہ اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کرتے ہیں ایسوں کی جو نہ ان کو کوئی ضرر پہنچا سکے نہ کوئی نفع, اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں, ہماری سفارش اللہ کے پاس یہ کریں گے. تو آپ نے دیکھا کہ دو وجوہات تھیں جن کی وجہ سے مشرکین شرک کرتے تھے, ایک قربت اور دوسرے شفاعت. شفاعت نہیں شفاعت, شفاعت سفارش کرنا. تو یہ دو وجوہات ہم کو یاد رکھنا ضروری ہے. اگر کوئی کل کو آپ سے پوچھے کہ یہ تو بتاؤ کہ جب مشرکین اللہ کو مانتے تھے تو پھر شرک کیوں کرتے تھے, تو آپ کے پاس قرآن کریم کی دو دلیلوں سے جواب ہے کہ ایک وجہ ان کے شرک کرنے کی تھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، اور دوسری وجہ تھی اللہ تعالیٰ کے ہاں نجات پانے کے لیے ان بتوں کی، معبودوں کی سفارش حاصل کرنا. لیکن کیا ان بتوں کو، معبودوں کو اللہ تعالیٰ نے سفارش کا حق دیا ہے؟ آئیے ایک ایک کر کے اس بارے میں بھی ہم دلیلیں دیکھتے ہیں. شیخ محترم یہاں فرماتے ہیں وَالشَّفَاعَةُ شَفَاعَتَان. اب ہم دیکھیں گے اس حصے میں کہ شفاعت کا صحیح اسلامی عقیدہ کیا ہے، شفاعت کے بارے میں ہم کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے. کیا مشرکین کا عقیدہ صحیح تھا؟ اب یہاں پر دو لوگ ہوں گے، ایک تو مشرکین ہیں جنہوں نے بے لگام شفاعت کو مانا اور شفاعت کے نام پر شرک کیا اور اپنے بتوں کو بھی یہ مقام دے دیا کہ وہ سفارش کرنے والے ہیں اپنے طور پر بغیر دلیل کے. دوسرے وہ لوگ ہوں گے جو مشرکین کو دیکھتے ہوئے شفاعت ہی کا سرے سے انکار کرتے ہیں، کہہ کہ نہیں اللہ کو کسی کی سفارش کی کیا ضرورت ہے، اللہ جو بھی فیصلہ کرے گا کرے گا. قرآن میں کیا ہے، مالک یوم الدین الیس اللہ بحکم الحاکمین، اللہ تعالیٰ بدلے کے دن کا مالک ہے، بلا شبہ ہے. الیس اللہ بحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ یقیناً ہے. اب کوئی آدمی کہنے لگے کہ ہم مشرکین شفاعت کو مانتے تھے لہذا ہم شفاعت کا پورے طور پر انکار کر دیں، تو یہ بھی غلط ہے. بعض اوقات، یہ ضمناً میں کہہ رہا ہوں فٹ نوٹس میں، بعض لوگ دیکھتے ہیں کہ فلانی قوم ایک کام کر رہی تو سرے سے اس کا انکار کر دیتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں کہ ہم کو غلط لوگوں کی باتوں کا انکار کرنا ضروری ہے، لیکن ان باتوں کا جس کا قرآن و سنت نے بھی انکار کیا ہے. مثلا مشرکین اللہ کو مانتے تھے اور بتوں کو بھی مانتے تھے، تو ان کا عقیدہ اللہ اور بتوں کو ماننا تھا، تو کیا ہم اللہ اور بتوں دونوں کا انکار کر دیں گے؟ نہیں، ہم اللہ کا اقرار کریں گے اور بتوں کا انکار کریں گے. لہذا ان کی ہر مانی بھی بات کا انکار کرنا ضروری نہیں ہے. مثلا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے نعوذ باللہ بیٹے بھی تھے اور اللہ کے رسول بھی تھے. تو اب کیا کریں گے آپ، چونکہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا اور رسول مانتے ہیں تو ہم نہ بیٹا مانیں نہ رسول مانیں؟ نہیں، ہم بیٹا نہیں مانیں گے لیکن رسول مانیں گے. لہذا یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اہل باطل کے عقائد میں، اہل باطل کے اعمال میں بعض اوقات صحیح اور غلط دونوں جمع ہو جاتے ہیں. آپ یہ نہ کریں کہ ان کی ساری باتوں کا انکار کریں، آپ کو چاہیے کہ ان کی اس بات کا انکار کریں جو غلط ہے اور اس بات کو صحیح مانیں جو صحیح ہے، لیکن ان کی وجہ سے صحیح نہ مانیں، قرآن و سنت کی وجہ سے صحیح مانیں. یہ اگر آپ نہ کریں تو آپ بہت بڑی غلطی کرنے والے بنیں گے، اور بہت ممکن ہے اہل باطل کی غلط باتوں کے ساتھ ساتھ دین کی صحیح باتوں کا بھی آپ انکار کرنے والے بن جائیں. لہذا آپ کے انکار اور اقرار کی بنیاد قرآن و سنت ہونا چاہیے، سلف کا منہج ہونا چاہیے، نہ کہ محض اہل باطل اور آپ کی عقل. جو بھی دوسرا کرے ہم نہیں کریں گے، جو بھی غلط لوگ کر رہے ہیں ہم نہیں کریں گے، یہ اصول غلط ہے. غلط لوگ نماز پڑھیں گے تو آپ نماز چھوڑ دیں گے؟ نہیں. غلط لوگ کلمہ پڑھے تو آپ کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں. غلط لوگوں کی وجہ سے ہر بات کو چھوڑنا غلط ہے، ہاں غلط کو چھوڑ کے صحیح کو اپنانا صحیح ہے. لہذا شفاعت کے بارے میں دونوں ایکسٹریمز ہیں، دونوں غلو کی صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ انسان علی الاطلاق اپنے معبودوں کو شفاعت کا حق دے دے، ان کے پاور میں ہے، جس کی چاہے سفارش کریں، اور جس کی سفارش کریں گے وہ تو بالکل جنت میں جائے گا ہی جائے گا، اس کا کام بننا ہی بننا ہے، اتنے پاورفل ہیں. تو اس طرح کا عقیدہ مشرکین کا ہے. لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ये भी समझना ज़रूरी है। क्या हम सिफारिश को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, क्या हम शफात को बतौर अकीदा तस्लीम करते हैं या नहीं, इसको हमको देखना है दलाइल की रोशनी में। यही बात ज़िमनन मुअल्लिफ ने यहाँ पर बयान की है ताकि शफात के बारे में हमारा अकीदा वाज़ेह भी हो जाए और उनका अकीदा गलत साबित हो। आइए देखते हो क्या कहते हैं। कहते हैं वशफ़ात शफ़ातान, सिफारिश दो किस्म की है, शफ़ात दो शफ़ातें हैं, शफ़ात मनफिया व शफ़ात मुथबता। एक सिफारिश वो है जिसका इस्लाम में इनकार है और दूसरी शफ़ात वो है जिसका इस्लाम में इस्बात, इस्बात है यानी इकरार है। एक शफ़ात वो है जिसको इस्लाम मानता है और एक शफ़ात वो है जिसको इस्लाम नहीं मानता। मालूम हुआ कि शफ़ात का तसव्वुर इस्लाम में है लेकिन एक चीज़ को इस्लाम मानता है दूसरे को नहीं मानता है। फरमाते हैं फशफ़ातुल मनफिया, जिस सिफारिश का इस्लाम में इनकार है वो क्या है, वो कौन सी शफ़ात है, मा कानत تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه الا الله। जिस सिफारिश का इस्लाम इनकार करता है वो ऐसी सिफारिश है कि जो अल्लाह के गैर से तलब की जाए, ये माना जाए कि फलां के हाथ में इख्तियार है वो जिसकी चाहे सिफारिश करे और ऐसी चीज़ के बारे में मांगा जाए उससे जिसकी ताकत, जिसकी कुदरत, जिसका इख्तियार अल्लाह के सिवा किसी और को नहीं। अल्लाह के गैर से तलब करना या अकीदा रखना कि शफ़ात का इख्तियार फलां को है, शफ़ात की अथॉरिटी फलां के हाथ में है, ये भी गलत है। और दूसरे ऐसी चीज़ों के बारे में उनसे मांगना जो उनके इख्तियार में नहीं है, जो सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है। तो एक इख्तियार शफ़ात का और एक इख्तियार मतलूब का, इसको समझिए। एक तो ऐसी चीज़ मांगना जिसका इख्तियार अल्लाह के सिवा किसी के हाथ में नहीं है, वो अल्लाह ही दे सकता है जन्नत। दूसरे शफ़ात कि ये मानना कि फुला शफ़ात अगर मैं उनसे कहूँगा कि मेरी सिफारिश कीजिए तो उनके हाथ में है किसकी करना किसकी नहीं करना, तो अल्लाह ताला ने किसी को सिफारिश का इख्तियार नहीं दिया है, इख्तियार सब का सब अल्लाह के पास है। अल्लाह की इजाज़त के बगैर कोई सिफारिश नहीं कर सकता है, अल्लाह से इजाज़त लेनी पड़ती है तब सिफारिश कर सकते हैं। तो मालूम है कि सिफारिश का इख्तियार गैरुल्लाह को नहीं है, अल्लाह के पास है। दो, वो सिफारिश करके जिसको चाहे जन्नत में डाल दें, ऐसा नहीं हो सकता है, इसका इख्तियार अल्लाह ताला ही को है, अल्लाह की कुदरत में है, जिसको चाहे औलाद दे, जिसको चाहे शिफा दे, जिसको चाहे जन्नत दे, किसी और के इख्तियार में नहीं है। तो ऐसी चीज़ किसी से मांगना ये भी शिर्क है। आइए इस बारे में मज़ीद दलीलें देखते हैं। सिफारिश का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को है, अल्लाह के सिवा कोई किसी की सिफारिश यानी अल्लाह के इजाज़त के बग़ैर कोई सिफारिश नहीं कर सकता है और सिफारिश का मालिक अल्लाह है। इसकी दलील क्या है, कुरान करीम में सूरह अज़्ज़ुमर आयत नंबर 44 में अल्लाह ताला फरमाता है कुल, ए नबी आप कहिए लिल्लाही अश्शफ़ातु जमीअन, लिल्लाह ये तमलीक के लिए है, मालिक अल्लाह है, अल्लाह ही का है। कुल लिल्लाही शफ़ातु जमीअन, ए नबी आप कहिए शफ़ात पूरी की पूरी अल्लाह के इख्तियार में है। कुल लिल्लाह, इसको आपको याद रहना चाहिए, कुल लिल्लाह शफ़ातु जमीअन, ए नबी आप कह दीजिए, अल्लाह ताला ने ये ऐलान करने के लिए कहा है, कुल लिल्लाह शफ़ातु जमीअन, ए नबी आप कहिए कि सिफारिश का मालिक, सिफारिश का इख्तियार रखने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है, सिफारिश तमाम तर अल्लाह का इख्तियार है, سفارش پوری کی پوری اللہ کی ملکیت میں ہے، سفارش اللہ ہی کے لیے خاص ہے، سفارش کا دینے والا، اختیار دینے والا، موقع دینے والا اللہ ہے۔ تو آپ اس کو سمجھیں، تو یہاں پر کہا گیا قل للہ الشفاعت جميعا، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ سفارش تمام تر اللہ کی ہے، لہو ملک السماوات والارض، اور اس کا معاملہ تو ایسا ہے کہ آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے، ثم الیہ ترجعون، اور تم کہیں بھی ہو پلٹ کے تم کو اسی کے پاس جانا ہے، پلٹ کے تم کو بتوں کے پاس نہیں جانا ہے، تم زندگی کا جواب دینے کے لیے اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، تمہارا مالک وہ ہے جو تم سے تمہاری زندگی کا حساب لے گا، تمہارے بت نہیں۔ لہذا سفارش کی اجازت دینے کا اختیار اس کو ہے، وہ جس کو چاہے گا اجازت دے گا، مالک وہ ہے، مالک وہ ہے۔ اور وہ کیسا مالک ہے؟ وہ ایسا، وہ صرف قیامت کے دن کا مالک ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ آسمان اور زمین ان سب کی بادشاہت اللہ کی ہے۔ اور تمہارا مالک کون ہے؟ تمہارا مالک بھی وہ ہے، پلٹ کے تم کو ادھر ادھر نہیں جانا ہے، تم فنا نہیں ہونے والے، تم کو پیش کیا جائے گا اپنی زندگی کے جواب دینے کے لیے اللہ کے پاس، تم بھی اللہ کی ملکیت ہو، آسمان و زمین بھی اللہ کی ملکیت ہے، اور سفارش کرنے والے وہ بھی اللہ کے غلام ہیں، اور سفارش دینا یہ بھی اللہ کا اختیار۔ کیا زبردست آیت ہے، غور کیجیے، ایک آیت ہے لیکن اس میں اللہ نے بتلا دیا کہ جن کو تم سفارشی مانتے ہو، اب غور کیجیے، جن کو تم سفارشی مان کر ان کے آگے اپنے آپ کو جھکائے ہوئے ہو، یاد رکھو سفارش اللہ کا اختیار، یعنی وہ اللہ کے محتاج ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو موقع دے گا سفارش کا، اللہ اتنا بڑا مالک ہے، اور آسمان و زمین سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور تم بھی اللہ کے ہو، سفارش کرنے والے تم، اور جنت جہنم آسمان زمین سب اللہ تعالیٰ کا ہے، تو کوئی چیز نہیں جو کسی اور کی ہو، سب اللہ کا ہے، تم کو کس کے پاس، کس کے آگے جھکنا چاہیے؟ اللہ کے آگے ہر چیز اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا چاہیے۔ معلوم یہ ہوا کہ سفارش جب اللہ کی ہے تو اللہ ہی سے طلب کی جائے گی، لہذا قیامت کے دن بھی لوگ اللہ تعالیٰ سے طلب کریں گے۔ تو یہاں پر مؤلف نے کہا ہے کہ سفارش جو ہے جس کا انکار کیا گیا اسلام میں، وہ ایسی ہے جو غیر اللہ سے طلب کی جائے۔ جب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سفارش اللہ کے ہاتھ میں ہے، اب اس کو کسی اور سے طلب کرنا یہ غلط ہوگا، یہ ماننا کہ فلاں کے اختیار میں سفارش ہے غلط ہے، اللہ تعالیٰ ہی چاہے گا اجازت دے گا تب جا کے سفارش ملے گی۔ والدلیل قوله تعالی، اللہ تعالیٰ کا قول اس کی دلیل ہے، کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو، مما رزقناکم، اس رزق میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے، من قبل، اس سے پہلے، ان یأتی یوم، کہ ایک ایسا دن آ جائے، لا بیع فیہ، جس میں کوئی تجارت لین دین نہیں، ولا خلۃ، کوئی دوستی نہیں، ولا شفاعۃ، اور کوئی سفارش نہیں، والکافرون ہم الظالمون، اور کافر ہی دراصل ظالم ہیں۔ اے، اب یہاں پر انکار ہو رہا ہے نا، اے ایمان والو، اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کرو اپنے مالوں میں سے، صدقہ دو، زکوٰۃ دو، خیر کے کاموں میں خرچ کرو، کیونکہ قیامت کا دن آ جائے گا، اس کے بعد موقع نہیں ہوگا، ایک ایسے دن کے آنے سے پہلے اپنے مالوں میں سے خیر کے کاموں میں خرچ کرو کہ جس میں کوئی تجارت کام نہیں آئے گی، مال دے کے نیکی لو، لین دین نہیں ہوگا، تجارت میں آدمی اپنے مسائل کو حل کر لیتا ہے، جو چیز نہیں ہے وہ حاصل کر لیتا ہے پیسہ دے کے، تو اس دن کوئی لین دین نہیں ہوگا، اور اس دن کوئی دوستی کام نہیں آئے گی کہ میں میرا دوست جنت میں ڈال دو، نہیں، بلکہ دوست دوست کے کام نہیں آئے گا، ہر ایک اپنی فکر میں ہوگا۔ ولا شفاعہ، اور اس دن سفارش کام نہیں آئے گی، یعنی اگر تمہارے پاس تمہارا ایمان نہیں ہے، اگر تمہارے پاس نجات کے استحقاق نجات کا نہیں ہے، تمہارے پاس نجات پانے کے لیے ذریعہ نہیں ہے، تم لائق نہیں ہو، تو سفارش بھی نہیں ہوگی. ولا شفاع والکافرون هم الظالمون، اور یاد رکھو کہ کافر ہی ظالم ہیں. تو کفر کرنے والوں کو سفارش کام نہیں آئے گی، ایمان والوں کو کام آئے گی، لیکن کفر کرنے والوں کو سفارش کام نہیں آئے گی. اس تعلق سے آئیے دیکھتے ہیں کیا دلیل مزید. یعنی اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ اگر تمہارا عقیدہ صحیح نہیں ہوا تو تم کو کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی. ایسا نہیں ہے کہ نبی سفارش کرے ایک کافر کی اور کافر کو جنت میں ڈالا جائے، نہیں ہوگا ایسا. ایسا نہیں ہوگا، کافر جہنم میں جائے گا، نبی کی سفارش بھی اس کو بچا نہیں سکتی ہے. لہذا بڑے سے بڑی شخصیت بھی اگر ہے تو اس کی سفارش کی حد ہے، سفارش کا اختیار اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، سفارش اللہ کے اختیار میں ہے. ورنہ ہر نبی اپنے رشتہ داروں کو، نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو اور دوسروں کو، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو، اور اسی طرح سے لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو، الى آخر ہی جنت میں ڈال دیتے سفارش کر کے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ نوح علیہ السلام نے بیٹے کے غرق ہونے کے بعد، بیٹا طوفان میں ڈوب گیا، نوح علیہ السلام نے اللہ کے پاس سفارش کی، اللہ نے اس سفارش کو قبول نہیں کیا، بلکہ نوح علیہ السلام کو تنبیہ کی، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، مجھ سے ایسی چیز مت مانگ جو بے علم مانگی جاتی ہے، بغیر علم کے کچھ بھی مت مجھ سے مانگ. نوح علیہ السلام کو تنبیہ کی، جس چیز کا تجھ کو علم ہے ایسی چیز مت مانگ. اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا نوح علیہ السلام کو. تو سفارش نوح علیہ السلام کی اللہ نے اپنے بیٹے کے حق میں قبول نہیں کی. کیوں؟ اللہ نے کہا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح. دو جملے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہ لیس من اہلک، اے نو تمہارا بیٹا تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ اس لائق نہیں کہ تمہارا خاندان قرار پائے، تمہارے خاندان والوں میں اس کا شمار ہو اس لائق نہیں ہے. انہ لیس من اہلک، کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل اچھا نہیں ہے، غیر صالح، اس کا عمل نیک نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل کی وجہ سے نوح علیہ السلام کے بیٹے کی بد عملی کی وجہ سے نوح علیہ السلام کی سفارش کو رد کر دیا. اللہ تعالیٰ نے نبی کے بیٹے کے سلسلے میں نبی کی سفارش رد کر دی. کیوں؟ اس لیے کہ بیٹے کا اپنا عمل صحیح نہیں، یعنی نوح علیہ السلام کی دعوت پر ایمان نہیں لایا، تو نبی کی سفارش بھی قبول نہیں. یہ اللہ کا قاعدہ ہے، اگر سفارش نوح علیہ السلام کے اختیار میں ہوتی تو بیٹے کو سفارش کروا کے جنت میں ڈلوا دیتے، نہیں، اللہ چاہے گا تو ہی قبول کرے گا، نہیں تو نہیں. اللہ پر بائنڈنگ نہیں ہے، لازم نہیں ہے کہ اللہ قبول کرے. اللہ اجازت دے گا تو سفارش کریں گے، اور چاہے گا تو قبول کرے گا، نہیں تو نہیں. یہ جو اختیار ہے سفارش کا اللہ کے پاس ہے. تو قیامت کے دن مشرکین و کفار، ان کے لیے سفارش کام نہیں آئے گی. کیوں؟ ان کا عقیدہ صحیح نہیں. لہذا آج بھی ہمارے بہت سارے بھائی یہ تمنا لگائے ہوتے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ کے، اولیاء کا دامن پکڑ کے جنت میں چلے جائیں گے. وہ لوگ غور کریں کہ کیا ان کی زندگی میں شرک ہے یا نہیں ہے. اگر ان کی زندگی میں شرک ہے تو انہیں سفارش نصیب نہیں ہوگی، اور اگر ان کی زندگی شرک سے پاک ہے، کفر سے پاک ہے، تب اللہ سے امید ہے کہ انہیں سفارش اگر کوئی کرتا ہے تو کام آئے گی. لہذا صحیح عقیدے کے بغیر سفارش بھی نفع نہیں دیتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ، سورہ غافر، جس کا دوسرا نام سورہ مؤمن بھی ہے. سورہ غافر یا سورہ مؤمن، ایک ہی سورت کے دو نام ہیں. اللہ نے فرمایا مال الظالمین ظالموں کے لیے، نہ کوئی ہمدرد دوست ہوگا نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا جس کی بات مانی جائے. شرط آپ قرآن کریم آپ کے پاس ہے احسن البیان یا دوسرے ترجموں میں آپ ان آیتوں کے معنی دیکھ سکتے ہیں. اللہ نے فرمایا مال الظالمین، ظالمین کے لیے نہ کوئی ہمدرد دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی ہوگا جس کی بات تسلیم کی جائے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا کوئی دوست نہیں اور ان کا کوئی سفارش نہیں جس کی بات مانی جائے، ان کے لیے سفارش کام نہیں آئے گی. تو اللہ تعالیٰ نے ظالمین کے لیے، ظالم کون ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے. تو شرک کرنے والوں کے لیے کوئی دوست ہمدرد قیامت کے دن کام نہیں آئے گا، اور کوئی سفارشی جس کی سفارش ہو ان کے لیے کوئی ایسا سفارشی نہیں ہوگا جس کی بات مانی جائے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سفارش کا انکار کیا ہے، کن کے لیے؟ ظالموں کے لیے. تو معلوم یہ ہوا کہ سفارش کا کانسیپٹ الٹیمیٹ اور فری نہیں ہے، آزاد نہیں ہے، مطلق نہیں ہے. اعلی الاطلاق کوئی بھی کسی کی سفارش کرے کام آ جائے گی؟ نہیں. جو جائے جس کی سفارش کرے؟ نہیں. سفارش کا اختیار اللہ کو ہے. بعض لوگوں کی سفارش کچھ فائدہ نہیں دے گی، بعض لوگوں کو سفارش فائدہ نہیں دے گی. کن کو؟ جن کا اپنا عقیدہ صحیح نہ ہو. اسی طرح سے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالو، جہنمیوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا قالو، جہنم کا منظر آپ دیکھیے، قالو وہم فیہا یختصمون. جہنمی کیا ہوں گے؟ آپس میں لڑ رہے ہوں گے. تاللہ، اللہ کی قسم، ان کنا لفی ضلال مبین، یقیناً ہم کھلی گمراہی میں دنیا میں پڑے ہوئے تھے. کیوں؟ اذ نسویکم برب العالمین، جب ہم دنیا میں اللہ رب العالمین کے برابر دوسروں کو کرتے تھے، ہم اللہ کے برابر دوسروں کو قرار دیتے تھے جو رب العالمین ہے، ہم رب العالمین کے ساتھ شرک کرتے تھے، دوسروں کو اس کے برابر کر دیتے تھے. وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ، ہمیں بھٹکایا تو مجرموں نے بھٹکا دیا. جنہوں نے ہمیں بھٹکا دیا وہ پرلے درجے کے مجرم اللہ کے تھے، انہوں نے یہ جرم کیا کہ ہم کو گمراہ کر دیا. وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ، آج ہمارا کوئی سفارشی نہیں، آج ہمارا کوئی سفارشی نہیں. وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ، ہمارا کوئی ہمدرد دوست نہیں. فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اگر آج ہمیں واپس جانے کا موقع ہو جائے، مل جائے، یقیناً ہم ایمان لا کے واپس آئیں گے، اپنے عقیدے کو صحیح کر کے آئیں گے. فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، اگر ایک موقع دنیا میں جانے کا ہم کو مل جائے تو ہم ایمان والے بن کے آئیں گے، اس شرک سے بچ کے آئیں گے جو دنیا میں ہم کرتے تھے. ایمان سے مراد کون سا ایمان ہے؟ وہ ایمان جو توحید والا ہو. کیونکہ آئے کیوں؟ ان کنا لفی ضلال مبین، کیوں؟ اذ نسویکم برب العالمین، ہم رب العالمین کے برابر دوسروں کو کر دیتے تھے. تو اللہ کے ساتھ شرک کرنا جہنم میں پہنچاتا ہے، اور جہنم میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا کیا حال بیان کیا، کیا ہوگا ان کے لیے؟ ان کے لیے نمبر ایک اللہ نے فرمایا ان کے لیے فما لنا من شافعین، ہمارا آج کوئی سفارش کرنے والا نہیں. کیوں؟ کس کا سفارش کرنے والا نہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کے برابر کسی کو کرے، اللہ کے ساتھ شرک کرے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتلا دیا کہ اگر تم شرک کرو گے تم کو سفارش نہیں ملے گی. کتنا بڑا، آپ دیکھیے عجیب بات یہ ہے کہ جس چیز کی وجہ سے انسان سفارش سے محروم ہو جاتا ہے، شیطان نے وہی چیز سفارش کے نام پہ مشرکین سے کروائی. ایک انسان نیک لوگوں کی سفارش سے محروم کب ہوتا ہے؟ جب وہ اللہ کے ساتھ شرک کرے. شیطان نے کیا کہا؟ ان کی نیک لوگوں کی عبادت کرو، یہ تمہاری سفارش کریں گے. تو جو زہر ہیں اس کو دوائی بنا کے پیش کیا، اور یہی شیطان کرتا ہے. شرق سے شفاعت سے آدمی محروم ہو جاتا ہے. شیطان نے شفاعت کے نام پر ہی شرک کروایا. تو آپ یعنی یہاں پر سوچنے کی چیز یہ ہے کہ شیطان کتنا بڑا دشمن ہے اور آج کتنا بڑا طبقہ سفارش کے نام پر شرک میں مبتلا ہے. قبروں پہ جا کے سجدے کر رہا ہے, قبروں پہ جا کے کندوری کر رہا ہے, جانور ذبح کر رہا ہے, قبروں پر جا کر وہاں پر دعائیں کر رہا ہے, ان سے منتیں مرادیں مانگ رہا ہے. اور کیا نیت ہے؟ اللہ کے پاس یہ ہماری سفارش کریں گے, اولاد ملے گی, شفا ملے گی, مسائل حل ہوں گے, بیٹی کو رشتہ آئے گا اور دے گا اللہ ہی. لیکن یہ سفارش کریں گے کب؟ جب ہم ان کے نام کی قربانی کریں گے, ان کو خوش کرنے کے لیے ہم جانور ذبح کریں گے, ان کی قبر پر نظر نیاز کریں گے. تو شرک کر کے اللہ کا قرب چاہنا, آپ سوچیں کتنی بھیانک چیز ہے. جس چیز سے اللہ دور ہو جاتا ہے, جس چیز سے بندہ اللہ سے کوسوں دور ہو جاتا ہے, ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتا ہے, جہنم سے قریب اور جنت سے دور ہو جاتا ہے, شیطان نے مسلمانوں میں سے ایک بڑے طبقے کو اسی میں مبتلا کر دیا اور کہا تم یہ کرو اللہ سے قریب ہو جاؤ گے, تم یہ کرو اللہ کے پاس تمہارے یہ اولیاء سفارش کریں گے. اور کسی ولی نے کبھی اس چیز کی تعلیم نہیں دی کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے. اولیاء کو ہم مانتے ہیں, اولیاء کا احترام کرنا چاہیے, اولیاء سے محبت رکھنی چاہیے, لیکن اللہ کی عبادت میں ان کو شریک نہیں کر سکتے, سجدے اولیاء کو نہیں کر سکتے, ان کی قبروں کو نہیں کر سکتے, ان کی قبروں پر نظر نیاز نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ عبادات ہیں. قربانی عبادت ہے, دعا عبادت ہے, نظر نیاز عبادت ہے, سجدہ عبادت ہے, یہ ساری عبادات ہیں. اللہ کی عبادت میں ان کو شریک نہیں کر سکتے, یہ اللہ کے ساتھ خاص ہیں. لیکن لوگ قبروں پر جا کے یہ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے سے ان کی سفارش کا حق حاصل کرتے ہیں, اور اگر سفارش ان کی مل جائے پھر ہمارا بیڑا پار ہے, ہم کو اللہ تعالی یقیناً جنت میں ڈالے گا. تو مشرکین آپ دیکھیے کہ جہنم میں جانے کے بعد افسوس کریں گے اور کہیں گے کہ کاش کہ ہمیں دنیا میں جانے کا موقع ملے تو ہم مومن بن کر آئیں گے, اور آج ہمارا کوئی سفارشی نہیں, آج ہمارا کوئی دوست نہیں. تو وہاں پر نہ دوستی ان کے کام آئے گی اور نہ سفارش کام آئے گی. تو یہاں پر جو آپ نے دیکھا کہ جو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ وہاں آخرت میں کوئی دوستی نہیں اور وہاں پر کوئی سفارش نہیں, تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو شرک کرنے والے ہیں. شرک کرنے والوں کے لیے کوئی سفارش نہیں, اور جیسے یہاں بھی کہا ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع. دیکھیں تینوں آیتیں آپس میں ملتی ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا کہ قیامت کے دن کوئی دوستی نہیں, کوئی سفارش نہیں. کس کے لیے؟ یہاں پر کہا ظالموں کے لیے دوستی بھی کام آئے گی نہیں اور سفارش بھی کام آئے گی نہیں. یہاں پر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کے برابر کسی کو کر دیا, کوئی سفارش نہیں, کوئی دوستی نہیں. تو نیک لوگوں کا دوست ہونا, ان لوگوں کے قریب ہونا یا ان کا سفارش کرنا کسی کے کام نہیں آئے گا, کسی کے کام نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس اپنا ایمان نہیں ہے, مشرکین کے کام نہیں آئے گا. ہاں مومنین کے لیے اس کی شرط ہے, اس شرط کے ساتھ وہ نفع دے گا. مزید اس کے بارے میں دیکھتے ہیں. اب یہ دیکھتے ہیں کہ سفارش کس کے کام آئے گی. اب ہم آتے ہیں اس شفاعت کی طرف. جو شفاعت مثبتہ ہے, وہ شفاعت جس کو اسلام مانتا ہے, جس کا اقرار اسلام میں کیا گیا ہے کہ ہاں یہ سفارش ہے اور وہ سفارش نہیں. تو کون سی سفارش ہے اور سفارش کا مقصد کیا ہے؟ شیخ محترم فرماتے ہیں وہ شفاعت المثبتہ ہی التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعه والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الاذن. بہت مختصر جملے میں بہت بڑی بات یہاں پر مؤلف نے کی ہے اور بات کو جمع کر لیا ہے پوری بات کو اسے ایک جملے میں. کہتے ہیں جس شفاعت کا اثبات اسلام میں ہے, جس کے لیے اقرار اسلام میں ہے کہ ہاں یہ سفارش, یہ شفاعت ہو سکتی ہے, وہ کون سی ہے؟ ہی التی تطلب من اللہ. نمبر ایک, وہ شفاعت اللہ سے طلب کی جائے. پھر اللہ اجازت دے پھر سفارش ہو. یعنی پہلا سٹیپ سفارش کا کیا ہے؟ ڈائریکٹ کوئی بھی کسی کی سفارش کر رہا نہیں, سفارش کرنے والے کو اللہ کی طرف سے اجازت لینی پڑے گی سفارش کی. ہی اللتی تو طلب من اللہ, جو اللہ سے طلب کی جائے. کون سفارش کرے گا اور کیوں؟ والشافع مکرم بالشفاعہ, سفارش کرنے والے کو اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے شفاعت کے ذریعے سے. کہ کوئی نیک بندہ اللہ کا ہے جو دنیا میں ایمان و عمل کی زندگی گزار کے گیا, تقویٰ اور پرہیزگاری کے ساتھ جیا, قیامت کے دن دوسرے بندوں کے سامنے اس کی اکرام کے لیے, مکرم اس کے اکرام کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دے گا, ٹھیک ہے تم جس کی چاہے سفارش کرنا چاہے کر سکتے ہو. تو اللہ تعالیٰ بعض نیک بندوں کو ان کے شرف کی وجہ سے اور دوسرے بندوں کے سامنے ان کے مقام اور مرتبے کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں اجازت دے گا کہ وہ گناہگاروں کی سفارش کریں یا نیک لوگوں کی. اور والمشفوع له, جس کی سفارش کی جائے کیا وہ ہر آدمی ہو سکتا ہے؟ نہیں. من رضی اللہ قوله وعمله بعد الاذن, جس کی سفارش کی جائے اس کے قول و عمل سے اگر اللہ راضی ہوگا تو ہی اجازت ملے گی. جس کی سفارش کی جائے وہ ایسا آدمی ہونا چاہیے جس کے قول و عمل سے اللہ راضی ہو. اگر نہیں, اس کے پاس ایمان کا قول نہ ہو, کلمہ نہ ہو, نہیں. اس کے اعمال میں کفر و شرک کا عمل ہو, نہیں. تو اس کے قول میں توحید ہونا چاہیے اور اس کے عمل میں شرک نہیں ہونا چاہیے, کفر نہیں ہونا چاہیے. اگر ایسا آدمی کوئی ہے, ٹھیک ہے شراب پیتا تھا, جوا کھیلتا تھا, کچھ غلطی ہو گئی, گناہ ہو گیا, تو اللہ تعالیٰ چاہے گا بعد الاذن اجازت دے گا تو اس کی سفارش کی جائے گی. کئی ایلیمنٹس اس میں آپ غور کریں. کیا کیا ہے اس میں؟ نمبر ایک, سفارش اللہ سے طلب کی جائے گی بغیر اللہ تعالیٰ سے, یعنی سفارش کسی اور کے پاس نہیں ہے, وہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. اسی لیے اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا. نمبر ایک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا. نمبر ایک, اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا. نمبر دو, اللہ کی اجازت ملے گی تو ہی سفارش ہوگی ورنہ نہیں. اللہ کہے نہیں تو نہیں. تو اللہ سے طلب کیا لیکن اللہ نے اجازت نہیں دی. اللہ اگر اجازت نہ دے تو کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا ہے. اللہ کس کو اجازت دے گا؟ نیک بندوں کو, تاکہ ان کا شرف ظاہر ہو. نیک بندوں کو, ہر ایک آدمی جائے کوئی بھی اللہ کے پاس سفارش کرنے کے لیے, میں آیا سفارش کرنے کے لیے, نہیں ہوگا. واقعی اللہ کے مقرب بندے ہی سفارش کر پائیں گے. کس کی سفارش کریں گے؟ ان لوگوں کی سفارش کریں گے جو جن کے قول و عمل سے اللہ راضی ہو. تو یہ بات یاد رکھنا ہے, اللہ سفارش کا مالک ہے, اس سے طلب کی جائے. ایک, دو, اللہ اجازت دے گا تو ہی سفارش کرنے والے کو اس کا موقع ملے گا. تین, اللہ تعالیٰ اسی کو موقع دے گا جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقرب بندہ ہو. چار, اسی کی سفارش وہ کر پائے گا جس کے قول و عمل سے اللہ راضی ہے. یہ چار نقطے سفارش کے بارے میں یاد رکھنا ضروری ہے. اللہ کا اختیار ہے, اللہ اجازت دے گا تو. تین, واقعی اللہ کا مقرب بندہ سفارش کرے گا. چار, جس کے قول و عمل سے اللہ راضی ہو اسی کے لیے سفارش کا موقع ملے گا ورنہ نہیں. اس کی دلیلیں کیا ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے, یومئذ, قیامت کے دن, لا تنفع الشفاعت, شفاعت فائدہ نہیں دے گی. قیامت کے دن سفارش فائدہ نہیں دے گی. دے گی تو کس کے لیے؟ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا, سفارش کام دے گی اور سفارش ہوگی تو اسی کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے، من اذن لہ الرحمن، تو یہاں پر آپ کو دلیل کس کی ملی؟ اجازت کی، جس کو اللہ اجازت دے وہی سفارش کرے گا، ورضی لہ قولا، اور جس کے قول سے اللہ راضی ہو، یہاں پر آپ کو معلوم ہوا کہ جس کے قول سے اللہ راضی ہو، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ سفارش کرنے کی اجازت دے وہ سفارش کرے گا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دے اسی کے لیے اجازت ملے گی۔ تو یہاں پر معلوم ہے کہ بغیر اجازت کی سفارش نہیں، نہ کرنے والے کے لیے نہ جس کے لیے کی جا رہی ہے، سفارش میں اجازت رکن ہے، اجازت کے بغیر سفارش نہیں، من اذن لہ الرحمن۔ تو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ سفارش کے لیے اجازت ضروری ہے، بغیر اجازت کے کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا۔ اسی لیے حدیث الشفاعت میں بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے اور عرش کے نیچے سجدے میں گر جائیں گے، پھر اللہ تعالی کی طرف سے حکم ہوگا، اے محمد اپنا سر اٹھائیے اور کہیے آپ کی سنی جائے گی، مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا، سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ یہ ہونے کے بعد، اللہ کے کہنے کے بعد آپ سفارش کریں گے، سمجھیے اس کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کہے گا سفارش کیجئے، سفارش آپ کی مانی جائے گی، قبول کی جائے گی، تب آپ سفارش کریں گے، اور اس میں بھی آپ کے لیے حد مقرر کر دی جائے گی کہ ان کی سنیں گے ان کی نہیں سنیں گے، ان کے بارے میں مانیں گے آپ کی سفارش قبول ہے، ان کے بارے میں نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بعد، اذن کے معنی ہوتے ہیں اجازت، عربی زبان میں اذن کے معنی کیا ہے؟ اجازت۔ تو اللہ کے اذن کے بعد اور جس کے قول سے اللہ راضی ہو، دونوں اعتبار سے ہو سکتا ہے، ایک جس نے کلمے کا اقرار کیا ہو، اس کے پاس توحید کا کلمہ، وہ قول ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے لیے سفارش قبول کی جائے گی، اور ایسے کے بارے میں سفارش کرنے والا سفارش کرے جس کے قول سے اللہ راضی ہو۔ مومن کافر کی سفارش کرے تو قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہے، تو یہ قول قبول نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ کافر کے پاس ایمان کا قول نہیں ہے، لہذا اللہ تعالیٰ اس سفارش کو قبول نہیں کرے گا۔ تو معلوم ہی ہوا، دو باتیں معلوم ہوئی اس آیت سے، ایک اجازت اور دوسرے حد، ایک اجازت اور دوسرے حد، یعنی کہ کوئی بھی سفارش کرے بغیر اجازت کے نہیں، اجازت کے بعد ہی سفارش کرنے والا کرے گا۔ دو، کسی کے بھی بارے میں سفارش کرے نہیں، خاص لوگوں کے بارے میں اجازت ملے گی کہ ان کی سفارش کر سکتے ہو، سب کی نہیں، تو اس کے لیے حد ہوگی، مرضی اللہ ورضی اللہ قولا۔ اور ایک آیت دیکھیے، اللہ نے فرمایا لا یملکون الشفاعۃ، وہ سفارش کا اختیار نہیں رکھ پائیں گے، انہیں سفارش کا حق نہیں ہوگا، وہ سفارش کی ملکیت ان کی نہیں ہے، لا یملکون الشفاعۃ، وہ سفارش کا اختیار نہیں رکھیں گے، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، ہاں مگر اس کے لیے جس نے رحمان سے عہد لیا، من اتخذ عند الرحمن عہدا، جس کے لیے رحمان کے پاس ایک وعدہ ہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کیا ہے وہ، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، کہتے العہد شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وَيَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْحَوْلِ وَالْقُوَّةِ وَلَا يَرْجُو إِلَّا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ۔ سفارش کرنے والا یا جس کے لیے سفارش کی جائے، دونوں کے لیے ایک عہد ان کا رحمان سے ہونا چاہیے۔ وہ کیا عہد ہے؟ وہ اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سارا زور اور ساری قوت اللہ ہی کے لیے مانتا ہو، کسی اور کو اختیار نہیں مانتا ہو، صرف اللہ کے پاس اختیار ہے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ ماننے والا ہو، اور ولا یرجو الا اللہ عز وجل، اس کی ساری امیدیں اللہ سے وابستہ ہوں، وہ اللہ ہی سے ہر معاملے میں امید رکھتا ہوں، دنیا کے مسائل کے حل میں بھی، خیر کی طلب میں بھی، اور آخرت میں نجات کے اعتبار سے بھی اس کی امید اللہ سے ہو۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، فمن کان یرجو اللہ، تو یہ جو ہے من کان یرجو اللہ، اللہ سے امید رکھنا، تو وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہو، سارا زور اور قوت اللہ کے لیے مانتا ہو، اور امیدیں اس کی اللہ سے بندھی ہوں، ایسا ہی آدمی سفارش کر پائے گا اور ایسے ہی آدمی کی سفارش کر پائے گا، دونوں کے لیے شرط ہے، ورنہ نہیں، ورنہ نہیں۔ تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ سفارش ہے لیکن اجازت کے ساتھ اور قید کے ساتھ میں، سفارش ہے لیکن اجازت کے ساتھ اور اجازت کے بعد اور حد کے ساتھ میں، اس کے لیے حد ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک آیت میں سفارش کے باب میں نفی اور اثبات، نفی اور اثبات، انکار اور اقرار دونوں کو جمع کر دیا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے پاس کسی کی سفارش کرے، کون ہے جو اس کے پاس کسی کی شفاعت کرے مگر یہ کہ خود اللہ کی اجازت ہو، کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر اس کے پاس کسی کی سفارش کرے۔ تو اس سے ایک بات ہی معلوم ہوئی کہ اجازت کے بغیر کوئی سفارش کر سکتا نہیں، جس کے جی میں آئے سفارش کرے نہیں، ہاں مگر اللہ اجازت دے تو سفارش ہے، اللہ اگر اجازت دے تو سفارش ہے، جو جی میں آئے سفارش کرنے لگ جائے نہیں، اجازت چاہیے، اجازت اگر ہے تو سفارش ہوگی۔ تو اس میں سفارش کا اقرار ہے اور اس میں سفارش کا انکار ہے۔ تو سفارش کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ بغیر اجازت کے کوئی کسی کی سفارش نہیں کر پائے گا، اور بعض لوگوں کے لیے سفارش مقبول ہوگی، سب کے لیے نہیں۔ لہٰذا کوئی آدمی چاہے کہ میں فلانے پیر کو راضی کر لوں، چاہے جیسی زندگی گزاروں، ریس کھیلوں، جوا کھیلوں اور شراب پیوں اور جو چاہے کروں، میری تو سفارش ابھی کنفرم ہو گئی، تو ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہ بعض ایمان والے بھی جہنم میں جائیں گے، بعض ایمان والے بھی، دیکھیے حدیث میں آیا نہیں ہے، ایک عورت اس نے بلی کو قید کر کے رکھا، اس کی وجہ سے وہ جہنم میں گئی، فلانا آدمی فلانے عمل کی وجہ سے جہنم میں گیا، تکبر کرنے والا جہنم میں جائے گا، ایک آدمی پیشاب جو ہے اس کے احتیاط نہیں کرتا ہے، قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ گناہوں کی وجہ سے ایمان والوں کو بھی عذاب ہوتا ہے، اللہ چاہے گا سفارش قبول کرے گا، چاہے گا نہیں کرے گا، اللہ کا اختیار ہے۔ لہذا فلانے پیر اور بابا اور بزرگ پر اعتماد رکھنا کہ چلو ان کے مرید ہو گئے اب تو بیڑا پار ہے، ایسا نہیں ہے۔ پیری مریدی تو ویسے بھی اسلام میں نہیں ہے، طالب علم اور معلم کا رشتہ اسلام میں ہے، ایک آدمی استاذ ہو دوسرا شاگرد ہو، یہ اسلام میں ہے، لیکن فلانے ہمارے پیر ہیں اور ہم ان کے مرید ہیں، اگر ایسا ہوتا تو چاروں اماموں کے مرید ہوتے ہیں، کسی کے مرید بتائیے، کیوں سلسلے جا کے اماموں سے نہیں ملتے؟ تو یہ سارا اسلام میں نہیں ہے۔ ہاں معلم اور متعلم، حدیث میں کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الدنیا ملعون ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ تعالی وعالم او متعلم، الا ذکر اللہ تعالی وما والاہ او عالم او متعلم۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا ملعون ہے اور اس میں جو کچھ بھی ہے سب ملعون ہے، سوائے اللہ کے ذکر کے، یا جو ذکر سے قریب کرنے والا ہو اس کے، یا پھر عالم اور متعلم، یہ رشتہ اسلام میں ہے عالم اور متعلم کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث دیکھ کر ہم اس نقطے کو ختم کر رہے ہیں، مکمل کر رہے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شفاعت بغیر توحید کے نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لکل نبی دعوت مستجابہ، ہر نبی کے لیے ایک مستجاب مقبول دعا ہوتی ہے. ہر نبی کو اللہ تعالیٰ اختیار دیتا ہے کہ وہ مانگے اللہ دے گا. مسلم کی حدیث میں ہے یدعو بها فیستجاب له فیؤتاها, وہ نبی وہ دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے, اسے جو مانگا وہ دے دیتا ہے. ایک دعا ایسی ہر نبی کی ہوتی ہے. فتعجل کل نبی دعوتہ, تو ہر نبی نے اپنی دعا مانگنے میں جلدی کر لی. وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ, تو میں نے اپنی دعا کو چھپا کے رکھا ہے. اخْتَبَأْتُ چھپا کے رکھا ہے, میری دعوت یا میری دعا میں نے چھپا رکھی ہے. کس لیے؟ شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ, قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے. فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ, وہ یقیناً انشاءاللہ مل کے رہے گی. کس کو؟ مَن مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا, میرے ہر اس امتی کو میری شفاعت نصیب ہوگی, وہ امتی جو اس حال میں مرا ہو کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرتا تھا. معلوم یہ ہوا کہ شفاعت اسی کو نصیب ہوگی جو شرک سے پاک مرا ہو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شرک پر مرا ہے اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہیں ہے. تو یہ شفاعت شرک کرنے والے کے لیے نہیں ہے. اب آپ غور کریں کہ جو شفاعت پانے کے لیے شرک کرے کتنا بدقسمت ہے, کہ جو چیز جس عمل کے ذریعے سے نہیں ملتی ہے وہی کر کے وہ چیز پانا چاہ رہا ہے. جیسے شفا ہے, حدیث میں آیا ہے کہ دوا سے شفا دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اب یہ آدمی زہر کھائے اور شفا چاہے, حالانکہ زہر ہلاک کرنے والا ہے, ہلاکت سے بچنے کے لیے شفا پانے کے لیے آدمی زہر کھائے, آپ بتائیے یہ تو الٹا کام کر رہا ہے. لہذا شفاعت کے بارے میں یہ عقیدہ یاد رکھیں کہ اسلام شفاعت کو مانتا ہے لیکن بے قید نہیں, بلکہ وہ شفاعت جو صالحین کی ہو اور موحدین کے بارے میں ہو تبھی اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا, ورنہ نہیں. اور شفاعت کا پورا پورا اختیار اللہ کو ہے, بندوں کے ہاتھ میں شفاعت نہیں ہے بلکہ اللہ کے اختیار میں ہے. تو یہ کچھ باتیں ہم نے اس دوسرے نقطے میں سیکھی, اور مختصر یہ کہ شفاعت اور قربت کی وجہ سے مشرکین اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے, اور اسلام میں شفاعت کے بارے میں بتلا دیا گیا ہے کہ اللہ کے اختیار میں ہے, صالحین اجازت کے بعد کریں گے اور انہی کی شفاعت کریں گے جو توحید والے ہوں, شرک سے بچنے والے ہوں. ان میں سے بھی بعض جہنم میں جائیں گے جو توحید والے تھے, اللہ تعالیٰ جب چاہے گا ان کو کسی کی سفارش پر جہنم سے نکالے گا, اور اللہ چاہے گا تو خود اپنی طرف سے بھی بعض بندوں کو جہنم سے نکالے گا. توحید والے ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے بلکہ ایک نہ ایک دن جہنم سے نکل کے جنت میں جائیں گے. تو یہ دوسرا اصول یا دوسرا قاعدہ ہم نے سیکھا جس سے معلوم ہوا کہ مشرکین کیوں شرک کرتے تھے, ان کے شرک کی نوعیت کیا تھی, کیا وہ اللہ کے برابر ان کو مانتے تھے؟ نہیں, بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی عبادت کر کے ان کو برابر انہوں نے کر دیا. تو یہ باتیں کچھ تھیں. اللہ رب العالمین مزید توحید کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور دینی دروس میں حاضر ہونے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اگلے درس میں جو اگلے ہفتے اگلے جمعہ کو ہوگا, معاف کرنا اگلے بدھ کو ہوگا, جمعہ کو نہیں, اللہ تعالیٰ سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائیں اور ہمارے علم میں برکت عطا فرمائیں اور ہم کو دین کی دعوت دینے والوں سے بنائیں, دین کے سیکھنے والے اور سکھانے والے ہم سب کو بنائیں. اقول ھذا استغفر اللہ لی ولکم.